الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری اس کلاس کے اندر سورہ قمر کی تفسیر چل رہی ہے جو کہ ہم معرف القرآن جلد نمبر 8 سے پڑھ رہے ہیں اور اس کی اپنی بساط کے مطابق تھوڑی بہت ایکسپلینیشن وغیرہ کرتے آ رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ اصل میں تفسیر نہیں ہوتی بلکہ یہ درس تفسیر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تفسیر تو کرنے کے لیے جس کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر ایرے غیرے کے لیے چاہے کوئی عالم دین بھی نہ بن جائے ٹھیک ہے یعنی عالم دین بننے کے بعد بھی تفسیر کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ تفسیر کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بہت نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ چاہیے ہوتا ہے بلکہ عربی زبان کے اوپر جس عبور کی ضرورت ہوتی ہے وہ عبور جو ہے وہ عام مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کسی زمانے کے اندر قرآن کی تفسیر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اہل لوگ ہوتے ہیں وہ انگلیوں یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اتنے کم لوگ ہوتے ہیں باقی یہ کہ جو اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں تو وہ پھر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کی تعداد تو بہت ہوتی ہے ہر دور ہر زمانے میں ایسے گمراہ کن لوگ بہت زیادہ گزرے ہیں تو تفسیر جو ہے وہ بہت دیکھ داغ کر کے سوچ سمجھ کر کے کوئی پڑھنی شروع کرنی چاہیے ایسی کسی کی تفسیر لکھی ہوئی جو ہے وہ پڑھنی نہیں شروع کر دینی چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نے لکھی ہے کیا وہ اس قابل بھی تھا کہ وہ تفسیر کر سکتا تھا الحمدللہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے علماء موجود ہیں اور پچھلے کچھ قریبی زمانے میں بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے صحیح کیپیبلٹیز کے ساتھ قرآن کی تفسیر فرمائی ہے جن میں کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمتہ اللہ علیہ جن کی کتاب زاد الطالبین اسی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے تو وہ بھی انہی علماء میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی بہرحال ہم تو صرف درس تفسیر کر رہے ہیں اچھا تو ان آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں اور خلاصہ تفسیر بھی پڑھ کے مکمل کر لی تھی اب تھوڑی سی رہتی ہے معرفہ مسائل پڑھنا پھر انشاءاللہ یہ سورت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ رمضان المبارک سے پہلے ہماری جو آخری کلاس ہے آج وہ بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ پھر اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہوا تو اس کو دیکھ لیں گے اگر باقی کچھ وقت بچا تو ان آیات کے معرف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے پہلے تو جو یہ آیت تھی نا کہ ام لکم براءت فی الزبر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تمہارے درمیان جو کافر ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے زیادہ بہتر سے مراد کہ یعنی کیا ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے کہ یہ والے کافر تمہارے زمانے والے جو کافر ہیں یہ بخش دیے جائیں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا جبکہ پچھلی زمانے کے جو کافر تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا ٹھیک ہے تو کیا وجہ خاصیت ہے ان کے اندر تو اکفارکم خیر من اولائکم ان لوگوں سے کیا تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں تمہارے کافر مطلب تمہارے زمانے کے جو کافر ہیں ام لکم براءت فی الزبر یا یہ کہ جو زبر ہیں زبر مطلب صحیفے کہ جن کے اندر کوئی ان کی براءت لکھی ہوئی ہے ان کا چھٹکارا لکھا ہوا ہے کہ نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو حضرت پھر اس کے تحت زبر کے لفظ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ زبر زبور کی جمع ہے، لغت میں ہر لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں، لغت میں مطلب جو جس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں یا لفظی معنی، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈکشنری کے اندر عمومی طور پر صرف لفظی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو لغت بھی کہتے ہیں اردو زبان میں ڈکشنری کو، تو ڈکشنری میں جو لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق تو زبور ہر لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں، اور اس خاص کتاب کا نام، اس خاص کتاب کا نام بھی زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اس یعنی ایک لفظ عمومی ہوتا ہے جو کبھی کسی کے لیے خصوصاً بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں کہ جب سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بہت پہلے دورہ کیا تھا، جس کے اوپر باقاعدہ کتاب بھی موجود ہے، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک ملک میں گئے غالباً ازبکستان میں، تو وہاں پر ایک آدمی ہم سے ملا جس کا نام اس کے والدین نے مسلمان رکھا ہوا تھا، مسلمان، اس کا نام ہی مسلمان تھا، حالانکہ باقی لوگ بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام خاص طور پر مسلمان رکھ دیا، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں، جیسے تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں، محمد، ہے نا، جس کی بہت تعریف کی گئی اس کو محمد کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا، اسی طریقے سے زبور جو ہے تو ہر لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں، لیکن ایک کتاب کا نام خصوصاً بھی اللہ تعالیٰ نے زبور رکھ دیا. ادھا و امر، تو فرماتے ہیں کہ ادھا کے معنی زیادہ ہیبت ناک، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہیبت ناک، جس سے کہ خوف پیدا ہو دلوں کے اندر، ہیبت پیدا ہو، تو اس کو ادھا کہتے ہیں، اور امر یہ مرن سے ماخوذ ہے جس کے اصلی معنی کڑوے کے ہیں، ٹھیک ہے، مرن نہیں، مرن، مرن کا مطلب کڑوا ہوتا ہے، اور ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی مرن اور امر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی امرن یا مرن، امرن تو کہیں گے کہ یعنی زیادہ تکلیف دہ چیز یا زیادہ زیادہ کڑوی، کیونکہ یہ پھر اسم تفضیل کا صیغہ ہوگا نا، جو گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے اسم تفضیل کیا چیز ہوتی ہے، تو امررن زیادہ کڑوا اصل میں وہ ہے امررن، اور مررن جو ہے وہ کڑوا کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں فی غلالیوں و سعر، تو غلال کے معنی معروف ہیں گمراہی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے معروف معنی کیا ہے، گمراہی کے، گمراہ کس کو کہتے ہیں، راہ سے گم ہو جانے والے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کا راستہ گم ہو گیا ہو اس کو گم راہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو ایک سٹریٹ روڈ ہوتی ہے نا، اگر آپ سٹریٹ روڈ کے اوپر چلتے رہیں تو بالآخر کی منزل تک پہنچ ہی جائیں گے، لیکن ایک شخص ہے جو کہ راستے سے اتر گیا اور پھر وہ ایسا گم ہو گیا کہ اب اس کو راستہ مل ہی نہیں رہا، تو اس کو گم راہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کو غلال کہتے ہیں. اور سعر کے معنی اس جگہ جہنم کی آگ کے ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سعیر بھی ہے. اچھا، اس کے بعد اشیاعکم، تو کہتے ہیں کہ اشیاع شیعہ کی جمع ہے، جس کو ہم لوگ عام طور پہ شیعہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بندہ تو شیعہ ہے، تو وہ اصل میں شیعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع اشیاع بنتی ہے. ان کو شیعہ کہتے کیوں ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بتایا اس کا جواب، سنی شیعہ، تو اس کے اندر جو شیعہ ہیں تو ان کو شیعہ کیوں کہتے ہیں، بھائی شیعہ کا مطلب تو گروہ ہوتا ہے جس کے معنی متبع اور پیروکار کے ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جو عمل میں ان کے متبع یا مثل ہیں، یہ مطلب ہو گیا نا شیعہ کا. تو اب یہ جو شیعہ ہیں تو ان کو شیعہ کیوں کہتے ہیں، کوئی آپ سے بتا سکتا ہے، متبع پیروکار، تو یہ متبع اور پیروکار ہیں، تو کس کے متبع اور پیروکار ہیں، یا کس کے متبع اور پیروکار ہونے کا کلیم کرتے ہیں، جی کسی کو پتا ہے، شیعہ حضرات، ان کو شیعہ کہتے کیوں ہیں، یا ان کا نام شیعہ کیوں پڑ گیا ہے؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع یا ان کے پیروکار، ان کو ماننے والے یا ان کے گروہ والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے جو ہے نا، اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو شیعان علی ہیں، شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کے گروہ میں سے ہیں، یعنی کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں کہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ مانتے ہیں، بس انہی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان کو نہیں مانتے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مانتے ہیں، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہی خلافت ملنی چاہیے تھی، اور جو ان کو نہیں ملی تو ان کے ساتھ ظلم ہوا، پورے اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے جڑ، یہ ہے بنیاد شیعہ عقیدے کی، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں. اچھا، تو یہاں یعنی یہ جو لفظ ہے یہ بھی ایک عمومی لفظ ہے، جنرل لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک گروہ نے اپنے لیے بھی اس لفظ کو اختیار کر لیا، ٹھیک ہے. جیسے پہلے بات ہو رہی تھی زبر کے تحت جیسے بات ہو رہی تھی، ویسے یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اچھا، مقعد صدق، تو کہتے ہیں کہ مقعد کے معنی مجلس، مجلس بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مقعد جو ہے وہ قعدے کی جگہ، جیسے نماز کے اندر آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، تو قعدے میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب اتحیات اور تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس بیٹھی ہوئی پوزیشن کو قعدہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو مقعد جو ہے وہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس کو کہیں گے. تو مقعد کے معنی مجلس اور مقام کے ہیں، اور صدق بمعنی حق کے ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ، سچی بات، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ جیسے کہ آگے خود لکھتے ہیں حضرت کے، مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق ہوگی جس میں کوئی، یعنی مجلس حق ہوگی جس میں کوئی لغ و بےہودہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی جنت کے اندر جو جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی تو وہاں پر کوئی جھوٹ اور لغ و بےہودہ وغیرہ باتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. انا کل شیئن خلقناہ بقدر، اب باقی ساری آیات کی تو حضرت نے معروف مسائل کے اندر تفصیل نہیں لکھی ہے، تو پھر آیات کو سکپ کر کے یہ جو فرمایا تھا کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ٹھیک ہے، کہ جس دن گھسیٹے جائیں گے وہ لوگ آگ میں اوندھے منہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا مزہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا کل شیئن خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز بنائی ہے اور اس کو ایک قدر اس کی ٹھہرا دی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کو حکمت و مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے ہیں، ٹھیک ہے. اندازے سے بنانے کے مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ایسٹیمیشن کے ساتھ بنا لیا، یہاں پر ایسٹیمیشن مراد نہیں ہے کہ بھائی میں نے مجھے جو ہے وہ فار ایگزامپل 2 کلو چاول نکالنا تھا، ٹھیک ہے. تو اب 2 کلو چاول کو ناپنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ تو تھا نہیں، تو آپ نے اندازے سے 2 کلو چاول نکال لیا، ٹھیک ہے نا. تو اردو میں ہم اس طرح سے اندازے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جی میں نے اندازے سے 2 کلو چاول نکال لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، بس ایسے ہی اندازے سے کر لیا. یہاں پر یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی لکھے ہوئے لفظ کو پڑھ کر کے غلطی لگ جاتی ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم اپنے استعمال کے حساب سے اس کا مطلب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن لکھنے والے نے اس معنی میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا تھا. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی چیز کو حکمت و مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے, تو اندازے کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ میجرمنٹ, ایگزیکٹ میجرمنٹ یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نا بالکل ایگزیکٹلی ایک میجرمنٹ کے ساتھ بنایا ہے, ایسٹیمیٹڈ میجرمنٹ کے ساتھ نہیں بنایا, ایگزیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے, تو بالکل ہی ڈفرنٹ معنی ہو گیا نا. اب اس آیت میں یہ لغوی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے عالم کی تمام مخلوقات کو اور اس کی ہر نوع و صنف کو ایک حکیمانہ اندازے سے, یعنی حکیمانہ میجرمنٹ سے, حکیمانہ مقدار کے ساتھ. یعنی حکیمانہ کا کیا مطلب, وہ جو حکیم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں مطلب کے اندر, وہ حکیم صاحب جو کام کرتے ہیں وہ حکیمانہ مطلب ہوتا ہے, وہ حکیمانہ کام ہوتا ہے. نہیں, یہاں پر حکیم سے مراد جو ہے وہ حکمت والا, وزڈم والا. ٹھیک ہے, تو انتہائی وزڈم کے ساتھ, میجرمنٹ کے ساتھ بڑا چھوٹا اور مختلف حیت و صورت میں بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ہر ایک کے اندر حکمت موجود ہے. پھر ہر نوع و صنف کے ہر فرد کی تخلیق میں, نوع کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے, یعنی دونوں الفاظ اردو زبان کے اندر یعنی ہم مطلب استعمال کیے جاتے ہیں. نوع کا مطلب نوعیت, قسم, اور صنف کا بھی تقریباً یہی مطلب مراد دیا جاتا ہے اردو زبان کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہر نوع و صنف کے ہر فرد کی تخلیق میں بھی حکیمانہ انداز بڑی حکمت کے ساتھ رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر انگلیاں سب یکساں نہیں بنائی, طول میں فرق رکھا. طول کہتے ہیں لمبائی کو, ہے نا, ایک انگلی چھوٹی ہے اس کے برابر والی, اس سے بڑی ہے اس کے برابر والی, اس سے بڑی ہے. پھر اس کے بعد جو انڈیکس فنگر آتی ہے وہ پھر بالکل ہی ایک ڈفرینٹ شیپ کی ہے, نہ تو وہ چھنگلی جس کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی نہ اس کے برابر ہے, نہ جو ہے وہ جس کو رنگ فنگر کہتے ہیں نہ اس کے برابر ہے, نہ جو ہے وہ مڈل فنگر کے برابر ہے, بلکہ انڈیکس فنگر کی جو اگر آپ اپنے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دیکھ لیں کہ اس کی ایک الگ ہی, اس کی اللہ تعالیٰ نے لینتھ بنائی ہے اس کی, ہے نا. اور پھر اس کے بعد انگوٹھا وہ ان چاروں انگلیوں سے بالکل مختلف, اور اس کا فنکشن بالکل مختلف بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. ہاتھوں اور پاؤں کے طول و عرض, ہے نا, ہاتھ کا طول اور عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی, اور ان کے کھلنے بند ہونے, سمٹنے اور پھیلنے کے لیے سپرنگ لگائے. ٹھیک ہے نا, ایسے سپرنگز اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں کوہنیوں کی جگہ پر, جو سپرنگز ہیں اس کے مطابق ہمارا ہاتھ ایک خاص طریقے سے فنکشن کرتا ہے. جب یہ کمپیوٹر والے جو ہے روبوٹس بناتے ہیں نا, تو وہ پھر ان ساری چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں, تو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان چیزوں کو بنایا. جب وہ روبوٹ کے اندر ان چیزوں کو سیمولیٹ کرتے ہیں تب ان کو لگ پتا جاتا ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ, ہے نا, مشینری بنانا اس طریقے سے جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے سپرنگز لگا کے ہاتھ اس طریقے سے موو کرتے ہیں اور پیر اس طریقے سے موو کرتے ہیں. ایک ایک عضو کے ایک ایک جز کو دیکھو تو قدرت و حکمت خداوندی کے عجیب و غریب دروازے کھلتے نظر آنے لگے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی چیزیں, ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہیں, لوگ بھیجتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز, تو کبھی کبھی نا ان کے اندر کچھ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. تو غالباً پرسوں کی بات ہے, آج اسی طرح کی ایک ویڈیو آئی بھی تھی تو بچوں کو دکھا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو کیا تھی کہ انسانی بدن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی, ہے نا. تو یعنی اتنے بلین تو نہیں ٹریلینس آف باڈی سیلز ہوتے ہیں, اور آپ کی جو بال, عورتوں کو ایک بال گرنے کا بڑا مسئلہ رہتا ہے نا, یہ بال گر رہے ہیں, تو یعنی ایک صحت مند نارمل انسان کے روزانہ کے حساب سے کتنے بال گرتے ہیں اور کتنے بال ریپلیس ہوتے ہیں, ان کی تعداد ہے نا, وہ سب اس کے اندر تھی. اس کے اندر ایک چیز جو کہ بچوں کو زیادہ انٹرسٹنگ لگی, زیادہ ان کو سمجھ میں آئی, وہ کیا تھی کہ جی ہمارا جو اسٹمک ہے نا, جو میدا ہے, اس میدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایسڈ بنایا ہے, ایسڈ تیزاب, وہ تیزاب جو میدے کے اندر موجود ہے وہ تیزاب اتنا خطرناک ہے
کہ اگر اس کو معدے میں سے نکال کر کے ہماری کھال کے اوپر ڈال دیا جائے تو ہماری کھال جل جائے گی اور اس کھال کے اندر سوراخ پیدا ہو جائے گا. ایسا تیزاب ایسڈ ہمارے اپنے پیٹ کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے, اتنا خطرناک ایسڈ, اور اندر رہ کر کے نہ تو ہمیں جلن کا کوئی احساس ہو رہا ہوتا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ ہماری معدے کی کھال جل رہی ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی سوراخ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اب تصور کریں کہ ایسی چیز کو لیے لیے ہم پھر رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اب یہ معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسڈ بنایا کیوں, اب یہ تو ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اندازہ یہی ہے کہ بھائی جو ہماری جو کھانا اندر پہنچتا ہے تو اس کھانے کو وہ پھر ڈائجسٹ کرنے کے اندر مدد کر رہا ہوتا ہے. وہی چیز جب بیماری کی وجہ سے یا غلط کھانے کھانے کی وجہ سے کچھ ہماری اپسیٹس ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کو کہتے ہیں نا شاید تیزابیت, جس کو کہتے ہیں ایسیڈیٹی ہو گئی آپ کو, ہے نا. لیکن وہ ایسیڈیٹی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ پتا چلا پیٹ کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا, ایسی تو نہیں ہوتی وہ ایسیڈیٹی, بس دو چار دوائیں کھاتے ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیزاب بنایا, یہ تیزاب معدے کے اندر رکھنے کے لیے بنایا. اس کا اندازہ, اس کی میجرمنٹ کیا ہے کہ یہ وہاں پر رہے گا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اس کو اگر وہاں سے نکال کر کے باہر ڈالنے کی کوشش کرو گے تو نقصان دہ ہو جائے گا, ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حکمت کے ساتھ ایک قدر رکھی ہے, ایک اندازہ رکھا ہے, اس کا ایگزیکٹنس رکھی ہے, اور جس جگہ کے لیے جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا ہے وہ وہیں پر فائدہ مند ہے, وہاں سے نکال کر کے تم اس کو کہیں اور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ قدر کے اندر شامل ہے. انا کل شیئن خلقناہ بقدر, آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو قدر کا مطلب ہو گیا نا, یعنی بڑی اس کی حکمتیں ہو گئی یا سب کچھ ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح شرع کے اندر, یعنی شریعت کی اصطلاح میں, شریعت کی ٹرمینالوجی میں, دین اسلام کی شریعت, اس کی ٹرمینالوجی میں لفظ قدر بمعنی تقدیر الہی بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تقدیر الہی, اب یہ ایک بڑی یعنی ٹرمینالوجی ہے شریعت کی, تقدیر الہی. ٹھیک ہے, تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اکثر آئمہ تفسیر نے بعض روایات حدیث کی بنا پر اس آیت میں قدر سے تقدیر الہی مراد لی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس آیت کی تفسیر میں تقدیر الہی کچھ آئمہ کرام نے مراد دیا ہے, وہ والی قدر خالی مراد نہیں لی جو کہ پہلے ہم نے ڈسکس کری, بلکہ تقدیر الہی. تو لکھتے ہیں کہ مسند احمد, مسلم, ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مشرکین قریش ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق مخاصمت کرنے لگے. مخاصمت کرنا, جھگڑا کرنا, ٹھیک ہے, یعنی بحث مباحثہ کرنا, جھگڑا. ٹھیک ہے, تو اس پر یہ آیت قرآن نازل ہوئی, انا کل شیئن خلقناہ بقدر. ٹھیک ہے, اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہم نے تمام عالم کی ایک ایک چیز کو اپنی تقدیر ازلی کے مطابق بنایا ہے, یعنی ازل میں پیدا ہونے والی چیز اور اس کی مقدار, زمانہ و مکان, اور اس کے بڑھنے گھٹنے کا پیمانہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. جو کچھ عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی تقدیر ازلی کے مطابق ہوتا ہے. تقدیر ازلی یعنی وہ تقدیر جو کہ ازل سے موجود ہے, تو جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے وہ اس تقدیر ازلی کے اندر موجود ہے, لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نوٹڈ ڈاؤن ہے, پری ڈیٹرمنڈ ہے. اسی کو پری ڈیٹرمنیشن آف فیتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پری ڈیٹرمنیشن آف, بلکہ فیتھ نہیں, فیٹ, ہے نا, یعنی کیا چیز ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ. تقدیر کا یہ مسئلہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے. قطعی عقیدہ, ایک ہوتا ہے ظنی عقیدہ, زو سے, تو کے بعد جو زو آتا ہے, زو, اس سے ہوتا ہے ظنی. ٹھیک ہے, تو عقیدے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک قطعی عقیدہ کہلاتے ہیں کچھ, یعنی عقیدے قطعی عقیدہ کہلاتے ہیں, اور کچھ ظنی عقیدہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر, قطعی عقیدے میں اور ظنی عقیدے میں؟ قطعیہ عقیدے کا مطلب یہ ہے وہ عقائد کہ جو کہ یا تو قرآن سے ثابت ہیں قرآن سے یا حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث متواتر, اس حدیث متواتر سے ثابت ہے, یعنی کسی حدیث متواتر سے جو چیز کنفرم ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا. تو جو چیزیں حدیث متواتر سے کنفرم ہیں یا قرآن سے کنفرم ہیں نا, ان چیزوں کو کہتے ہیں قطعی. ایسی چیزیں عقیدے کے اندر بھی ہیں اور ایسی چیزیں اعمال کے اندر بھی ہیں, جیسے نماز کا 5 مرتبہ فرض ہونا. ٹھیک ہے, اب یہ 5 مرتبہ فرض ہونا یہ ایک قطعی دلیل بات ہے, قطعی بات ہے کہ ہاں یہ نماز 5 دفعہ ہی فرض ہے, 4 دفعہ یا 6 دفعہ فرض نہیں ہے بلکہ 5 دفعہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے عقائد بھی ایسے ہیں کہ جو کہ کنفرم پتا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ان کے اگینسٹ جو ظنی عقیدہ یا ظنی عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ عقیدہ یا وہ عمل ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام سے 100% قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے, 100% کنفرمڈ نہیں ہے, بلکہ 80% کنفرمڈ ہے, یعنی اندازت کچھ کم ہے اس کی کنفرمیشن, 80% کنفرمیشن ہے یا 70% کنفرمیشن ہے. ٹھیک ہے نا, 100% کنفرمیشن نہیں ہے. تو ایسے جو عقائد یا ایسے جو اعمال ہیں نا, ان کو قطعی نہیں کہیں گے, ان کو ظنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی تعریف, قطعی عقیدے یا قطعی عمل ایز اگینسٹ ظنی عقیدہ ظنی عمل, یہی فرق ہے, کیا 100% ثابت ہے اور کیا لیس دین 100% ثابت ہے, یہ فرق ہے قطعی میں اور ظنی میں. ٹھیک ہے, اب اس کا اثر کیا ہے, یعنی فائدہ کیا ہے ان ساری ڈسکشنز کا, کہ کسی چیز کو آپ قطعی کہہ رہے ہیں کسی چیز کو ظنی کہہ رہے ہیں, خالی رٹا لگانے کے لیے تو نہیں ہے کہ جی ہاں بھائی آپ یاد کر لیں ان سب باتوں کو اور پھر امتحان ہوگا تو امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا قطعی کی تعریف بتاؤ پھر ظنی کی تعریف بتاؤ اور کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان, ہے نا, یہ کوئی امتحانی پرچے کے لیے تو نہیں ہے, نہ تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہیں پتا ہے قطعی کی کیا تعریف تھی, تو جس نے صحیح جواب دیا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جس نے غلط جواب دیا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, اس لیے تو نہیں ہے یہ ڈیفینیشن. تو پھر فائدہ کیا قطعی اور ظنی کا, تو فائدہ حضرت نے یہاں پہ لکھا بھی ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, بہت تفصیل تو نہیں لکھی لیکن تھوڑا سا اس کا مقصد بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہے کہ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا, کسی قطعی عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کافر ہو جاتا ہے یعنی وہ پھر اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تقدیر, یہ اسلام کا ایک قطعی عقیدہ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں, اللہ کو ایک مانتا ہوں, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر رسول مانتا ہوں, میں فرشتوں کو مانتا ہوں, میں آخرت کو مانتا ہوں, میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو مانتا ہوں, میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانتا, تقدیر کو نہیں مانتا بس اور سب مانتا ہوں, تو یہ شخص مسلمان نہیں رہے گا, یہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہی فرما رہے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے یعنی قطعی الدلیل کا مطلب یا قطعی الدلیل کا مقصد. ٹھیک ہے, کہ اس کا منکر کافر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور لکھتے ہیں کہ اور جو فرقے بتاویل انکار کرتے ہیں وہ فاسق ہیں, تاویل کے ساتھ انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاویل کے ساتھ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سٹریٹ اوے انکار نہیں کر دیتے کہ جی تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے بس اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا شخص جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دے, بالکل ہی انکار کر دے, وہ تو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, لیکن دوسرا کوئی شخص ہے کہ جو کہ اس طرح سے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کرتا بلکہ نا کچھ حجت بازی جس کو ہم کہتے ہیں, ہے نا, حجت بازی کرتا ہے, کچھ اس کی ایکسپلینیشن اپنے طور پر تاویلیں بناتا ہے, نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے اور ایسا ہے وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر نہیں کہلائے گا بلکہ ایسا شخص جو ہے نا وہ فاسق کہلائے گا. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کھل کر گناہ کرنے والا, اوپنلی گناہ کرنے والا, ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹلی یا کہیں فارچونیٹلی جو بھی کہیں, لیکن اس دور کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ تاویل کے ساتھ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا, یعنی کوئی نہ کوئی نہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی حجت بازی کر کے ایکسپلینیشن اپنے طور پہ بنا بنا کر کے نا پھر وہ یعنی کر رہے ہوتے ہیں انکار والا کام. ٹھیک ہے, تو وہ پھر فاسق ہوں گے, وہ کافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کسی کو یعنی کافر کرا دینا یا کسی کو فاسق کرا دینا, اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اپنے کام سے کام رکھو, ہے نا, تو بے شک اپنے کام سے کام رکھیں, کسی کو کافر کہنے کی اور کسی کو فاسق کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ڈیفینیشنز کی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو کام کرنے ہیں نا یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے, قاضی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور کے اندر یہ مفتی کا کام ہوتا ہے کیونکہ اس دور کے اندر کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت تو پڑتی ہے کہ بھئی آپ بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو کسی کافر سے تو نہیں شادی کرنا چاہتے ہیں نا, یا کرنا چاہیے نہیں کافر سے شادی اپنی بیٹی کی, ہے نا, وہ کافر سے تو شادی نہیں ہو سکتی. تو بھئی اب آپ اگلے بندے کا چیک تو کریں نا کہ بھئی عقیدہ کیا ہے اس کا, کیا وہ کسی قطعی عقیدے کا انکار تو نہیں کر رہا, ہے نا. تو بھئی یہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت پڑے گی نا بتانے کی, کوئی آپ کو بتائے صحیح کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کام آج کے دور میں کون کرے گا؟ قاضی عدالت والا تو ہوتا نہیں ہے, کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی نہ کوئی ہوگا بھی قاضی صاحب, لیکن ورنہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کام کون کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ بھئی یہاں پہ ٹھیک ہے رشتہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ مفتی کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, اس دور میں دار الافتاء کے اندر جو مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ والی جاب رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ مثال کے طور پر میراث تقسیم ہوتی ہے نا, کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی اولاد میں میراث تقسیم ہوگی. اب اس کی اولاد میں سے کوئی اگر قطعی عقیدے کا انکار کرنا شروع ہو جائے تو اس کو میراث نہیں دی جائے گی, ہے نا, کافر اولاد کو میراث, وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ بھئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ مفتی حضرات یا اگر قاضی کی عدالت موجود ہے تو پھر وہ فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ ساری ڈیفینیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ فقہ کی یہی ساری ڈسکشن ہے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری علم ہے, آپ فقہ کے اندر پڑھتے ہیں. اچھا, امام احمد, ابو داؤد, تبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں. اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, ایسے لوگ بیمار پڑیں تو ان کی بیمار کرسی کو نہ جاؤ اور مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں شریک نہ ہو. از روح المعانی, اللہ سبحانہ وتعالی عالم. ٹھیک ہے, تو یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اور کافر بھی اس طریقے کا کہ اس سے میل جول رکھنے سے بھی منع کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں جو دو باتیں فرمائی نا, ایک تو یہ کہ مرنے کے وقت اس کے کفن دفن میں شریک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اب کافر کے جنازے کے اندر شریک ہونا اس سے انکار تو نہیں, اس سے منع تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کافر بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کو جانا یہ تو منع نہیں ہے, ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کافر کی بیمار پرسی کو جاتے تھے, یا ویسے بھی ہے نا آج کے دور کے اندر بھی کوئی بیمار پڑ جائے آپ کے پڑوسی میں تو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو تو اس کی مدد کرنا اس کے حقوق ہوتے ہیں انسان کے اوپر, ہے نا, کافر پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کافر کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک سے پیش آنا یہ تو دین اسلام کے اندر بہت بہت یعنی اس کی ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک خاص حالت میں منع کیا جا رہا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا, ٹھیک ہے نا, اس سے میل جول رکھنے سے. یہ دو تو ایگزامپلز دی گئی ہیں, مقصد کیا ہوا کہ اس کے قریب نہ جاؤ, اس سے میل جول نہ رکھو, اس کو اوائڈ کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اس کے قریب جاؤ گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایسا شخص جو ہے نا جو کہ تقدیر کے مسئلے کو چھیڑتا ہے اور اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے, یہ شخص تمہیں بھی مینٹلی کنفیوز کر دے گا. کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے ہی ایسا کہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا انسان کے. ٹھیک ہے, اور اس کو استعمال کر کے کسی کو کنفیوز کر دینا, اس کو شک میں مبتلا کر دینا, یہ بڑا آسان کام ہے. تقدیر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک آزمائش رکھی ہے, یہ بھئی دنیا آزمائش گاہ ہے نا, امتحان گاہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ظاہر ہے امتحان کے اسباب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی امتحان گاہ میں آپ جا کر کے بیٹھیں تو اب وہاں پر آپ کو جانچا جائے گا نا. تو جانچنے کے لیے کیسے جانچا جائے گا بھائی؟ بھائی کوئی سوال آپ کو دیا جائے گا, کوئی آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا جائے گا, تبھی پتا چلے گا نا کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر. کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے امتحان گاہ میں آپ نے کیوں سچویشن میں ڈالا ہے, مجھے امتحان گاہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے کوئی سوال کیوں دیا, میں تو امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں, اب میں بس یہاں سے آگے چلا جاؤں گا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد. تو بھائی پھر فائدہ کیا امتحان گاہ میں آنے کا, جب کوئی آزمائش کی نہیں گئی آپ کی, کوئی آزمائش کے جو ہے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھے ہی نہیں گئے, تو آپ کا امتحان گاہ میں آنے کا فائدہ ہی کیا تھا, آتے ہی نہیں آپ پھر یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری آزمائش کی جائے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ تقدیر والا معاملہ بھی ہے کہ بھائی دیکھیں تو ذرا کہ یہ کرتا کیا ہے اس کے اندر نا, بات مانتا ہے کہ بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو یقیناً تقدیر جو ہے ایک مشکل مسئلہ ہے اور اس پہ بحث مباحثہ کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, تو اب جب خود بحث کرنے سے منع فرما دیا تو اگر کوئی بندہ بحث کرتا ہے تو اگر آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے, منڈلائیں گے اس کے پاس, اس سے جو ہے وہ میل جول رکھیں گے, اور اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے اس قسم کی بحثیں کرنے کا, اس کو تو آخرت کا خوف نہیں ہے, اس کو تو پرواہ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی. ٹھیک ہے, تو اب وہ تو کرے گا آپ سے اس طریقے کی باتیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کا اثر آپ کے اوپر کیا ہوگا کہ آپ خود بھی پریشان, اچھا یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی اس طرح کی باتیں پھر شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے اوپر یا ان جنرل, تو ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے, اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. بحث مباحثے سے منع کیا گیا ہے, سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, سوال جو ہے وہ طالب علمانہ یعنی علم حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے. اگر کنفیوژن ہے کسی معاملے میں, اس کنفیوژن کو ریموو کرنے کی نیت سے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارے دین نے منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سارے پریشان بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ہم سوال کریں گے تو انہوں نے تو کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے ہمارے اوپر, کہ جی ہم بھی مجوسی ہو گئے, تو اس وجہ سے چپ ہی بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم مت سمجھیے گا. ٹھیک ہے, کافر قرار نہ دے دیے جائیں گے, ویسے بھی ہم نے تو ہمارا تو یہ کام بھی نہیں ہے کرنے کا, لیکن ذہن میں بھی نہیں سوچیں گے اگر کوئی طالب علمانہ سوال کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے, جائز بھی ہے بلکہ انکریج بھی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کوئی لکھ رہا ہوں, میں تو نہیں پتا, سوال ہے تو وہ لکھ کر کے بھیج دے, لیکن اگر نہیں ہے تو ایک اور بات پھر کر کے کلاس ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ कल गालिबन अक्सर जगहों पर रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा, तो रमजान मुबारक के फजाइल और उसकी जो खसूसियत है वो यकीनन आपने सुनी भी होंगी बहुत सी लोगों से और आप पढ़ी भी होंगी, तो अंदाजा होगा कि रमजान मुबारक की कितनी ज्यादा अहमियत है। एक ही खाली उनमें से एक एग्जाम्पल जो इस जुमे के बयान में भी साजिश ने नकल करी थी उससे कुछ अंदाजा हो जाता है कि रमजान मुबारक क्या चीज है। तो जो हजरत मुजद्दद अनफसानी ने रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया था कि उन्होंने फरमाया था कि रमजान मुबारक के अंदर जो खैर और बरकतें नाजिल होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो उनकी मिसाल जो है ना वो समंदर की मानिंद है, और रमजान मुबारक के बाहर जो खैर और बरकतें अल्लाह ताला की नाजिल होती हैं वो भी अल्लाह ताला ही की खैर और बरकतें होती हैं, लेकिन उनकी जो मकदार होती है एज कम्पेयर टू रमजान मुबारक वो कतरे की मानिंद होती है, और रमजान मुबारक में समंदर की मानिंद होती है। तो कतरे को समंदर के साथ जो जो मुनासबत हो सकती है ना, वही मुनासबत जो है वो रमजान मुबारक के बाहर को रमजान मुबारक के अंदर के साथ है। ठीक है, तो अब इतना अहम और सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो इंशाल्लाह जल्द शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस रमजान मुबारक की ना तो ना सिर्फ ये कि वो घड़ियां हमें अता फरमाए, क्योंकि जिंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि जी रमजान मुबारक को देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा, देख सकूंगी कि नहीं देख सकूंगी, कोई एक भी हमें से ये नहीं कह सकता। इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह देखने का मौका अता फरमाइए, और फिर देखने के साथ साथ जो है वो इसको फायदा यानी इससे फायदा हासिल करने का भी मौका अता फरमाइए। ठीक है, तो इस तमन्ना के साथ जो है वो एक और बात कि रमजान मुबारक के अंदर दाखिल होने से पहले सबसे अच्छा काम ये है कि हम अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लें। ठीक है ना, जो भी गुनाह किए हैं चाहे वो बदनजरी वाला गुनाह है या बदजुबानी वाला गुनाह है, ठीक है ना, या किसी और किस्म का गुनाह है जो भी है, ठीक है, उन तमाम गुनाहों को अभी और इसी वक्त जो है छोड़ने का इरादा कर लें, तौबा कर लें। ठीक है, तो अब इस तौबा के तहत जो है ना वो एक यानी असल में बात ही करनी थी कि तौबा होती क्या है। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने इस आजिस को एक सवाल लिखा, माशाल्लाह बड़े इखलास के साथ लिखा, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से बातें कर रहे थे, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कि जी गुनाहों वगैरह के बारे में, गुनाहों छोड़ने के बारे में। उस आजिस ने उनको जो है वो गुनाहों की एक लिस्ट भेजी, जो कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब के अंदर उस लिस्ट को भी शामिल किया था, गुनाह कबीरा की लिस्ट और गुनाह सगीरा की लिस्ट। ठीक है, वो लिस्ट जो है वो आप क्लास ग्रुप के ऊपर भी मेरे ख्याल में साजिस ने शेयर की हुई है। तो जब उन्होंने उस लिस्ट को पूरा पढ़ा ना, माशाल्लाह इखलास की यही अलामत होती है कि इंसान फिर उस काम को करता है जिस काम का वो इरादा जाहिर करना है, फिर बाकायदा उस काम को करता भी है। माशाल्लाह उन्होंने भी फिर उस पूरी लिस्ट को जो है ना वो शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ा और अपनी जिंदगी में झांक करके देखा कि इनमें से कौन कौन से काम हैं जो कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील तो करना मकसद नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ देखने के बाद ना फिर इसको लिखा कि जी हाँ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर है, बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनका मुझे पता ही नहीं था कि वो गुनाह होते हैं। ठीक है ना, तो माशाल्लाह फिर जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उन्होंने पूछा कि जी क्या तौबा करने से जो पिछले गुनाह कर चुके हैं तो वो माफ हो जाते हैं। साजिश ने फिर उनको लिखा कि हाँ तौबा से जो है वो तमाम पिछले गुनाहों का लतारा माफ कर देते हैं। अत्ताइबू मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लहू, नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है कि जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। क्या मतलब कि सारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तौबा सच्ची तौबा होनी चाहिए, तौबा सच्ची तौबा होनी चाहिए। ठीक है ना, ये शर्त है, और सच्ची तौबा है क्या इसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें लफ्ज़े तौबा से ये सब कुछ नहीं पता चल जाता कि जी कैसे करनी है तौबा, सच्ची तौबा क्या होती है। ठीक है, तो इसको सीखना पड़ता है। अब माशाल्लाह उन्होंने सवाल लिखा कि जी फिर ये भी बता दीजिए कि सच्ची तौबा क्या होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
اخلاص کا پھر اثر ہوتا ہے کہ سازش کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, ورنہ تو سوالوں کے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وقت کی کمی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی کام پڑ جاتا ہے, کوئی مجبوری ہو جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ سوال کا جواب لکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا, حالانکہ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لکھنے لیکن نہیں موقع مل رہا ہوتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب لکھنے کے لیے موقع عطا فرما دیا. ٹھیک ہے, تو ساجز نے تھوڑی سی دیر کے اندر اس کا جواب لکھا, تو وہ آپ کے سامنے اصل میں رکھنے کا ارادہ تھا, گروپ پر بھی بھیجنے کا ارادہ ہے لیکن اس کا بھی موقع نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا غور سے ہم سن لیتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے نا وہ ہم سب سچی توبہ کر لیں. تو ساجد نے ان کو جواب میں لکھا تھا کہ توبہ کی تین بنیادی یعنی تین بنیادیں ہوتی ہیں, تین شرطیں ہوتی ہیں, یا تین رکن ہوتے ہیں, جو بھی کہنا چاہے, تین چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملا کر کے توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے اہم بات ہے کہ تین چیزیں, ان کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ پر ندامت اور شرمندگی. ٹھیک ہے, اب یہ کہنے کو بڑا آسانی سے ہم سن لیتے ہیں لیکن کیا مطلب بھائی اس کا؟ ظاہر سی بات ہے میں نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں گناہ کے اوپر. ٹھیک ہے, جبھی تو میں توبہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن نہیں, غلطیاں ہوتی ہیں ہماری اس معاملے کے اندر کہ ہم گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے. وہ کیسے کہ جی جو ساجز نے لکھا ہے وہ کم از کم پہلے آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی, یعنی ایسے گناہ چھوڑنا نہیں کہ بعد میں ان گناہ کرنے والے دنوں کو حسرت سے یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی گناہ چھوڑ تو دیا کہ ہاں جی اچھا کام نہیں کیا تو چھوڑ دیا, لیکن بعد میں پھر یاد بھی آ رہے ہیں وہ دن. مثال کے طور پر بھائی کتنے اچھے دن تھے جب کزنز کے ساتھ بے تکلفی سے کھیلا کرتے تھے, ہے نا. اب بعد میں ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی پردے کے بغیر جب, یعنی جب ظاہر بالغ ہو گئے اس کے بعد پردہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ دن یاد کر رہے ہیں کتنے اچھے دن تھے جب میں کزنز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, ہے نا. یا کیا لطف آتا تھا جب دوستوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر جایا کرتے تھے. اب یہ انسان دن میں سوچ رہا ہے حالانکہ گناہ چھوڑ چکا ہے, اب نہیں دوستوں کے ساتھ جایا کرتا, اب نہیں کزنز کے ساتھ بے پردگی کے ماحول کے اندر کھیلا کرتا, اب نہیں کرتا یہ کام, لیکن ان دنوں کو یاد کر کے حسرت کر رہا ہے. کیا مطلب؟ نادم اور شرمندہ نہیں ہے, گناہ چھوڑ دیا ہے, توبہ نہیں کری ہے. ٹھیک ہے, تو توبہ کی پہلی شرط گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو. ٹھیک ہے, توبہ کی دوسری شرط یا دوسری بنیاد یا دوسرا رکن جو بھی کہنا چاہیں وہ کیا ہے؟ آگے نہ کرنے کا مصمم ارادہ. آگے نہ کرنے کا یعنی فیوچر میں نہیں کروں گا, نہیں کروں گی. اب یہ بھی جی ہاں بھی ٹھیک ہے کر تو لیا, ارادہ تو کر لیا, نہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ ارادہ کرنا. کیوں؟ یہاں پر بھی شیطان. ٹھیک ہے, کیا کہ توبہ کے وقت دل میں اللہ کے ساتھ یہ نیت کر لینا کہ آئندہ نہ کروں گا, یہ دوسری شرط ہے. مستقبل میں کیا ہوگا, کر پاؤں گا یا نہیں, اس کو سوچ کر یہ ارادہ کرنے سے رک نہیں جانا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شیطان ہے جو ارادہ کرنے سے اس خیال سے روکتا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہونے والا ہے, تم سے یہ نہیں ہوگا کہ گناہ, اس گناہ کے بغیر تم اپنی زندگی گزارو, تم یہ نہیں کر سکتے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ شیطان کو پتا ہے یہ بات, اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بنی آدم اللہ کا محبوب بن جائے, اس لیے ایسے خیال دل میں ڈالتا ہے. یعنی جب انسان توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, اور یہ کہ بھئی میں آئندہ نہیں کروں گا, تو وہ دل میں ڈالتا ہے تم سے کوئی نہیں ہونے والا ہے, یہ تم کہاں سے اس گناہ کو چھوڑ سکتے ہو, تم تو اس گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہو, تمہارا تو کوئی دن نہیں گزرتا اس گناہ کو کرنے سے, تم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہو. یہ شیطان کی طرف سے خیال ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ آج ارادہ کر لے گا تو اس کی توبہ ہو جائے گی, اور توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا, میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, میرا اس کے اوپر زور پھر کیسے چلے گا.
تو وہ یہ خیالات ڈال ڈال کر کے اس کو روکتا ہے, مت کرو مت کرو, اس طریقے سے تم نہیں اس کے اوپر جم سکتے ہو. تو اس کا علم حاصل ہو جانا کہ نہیں یہ خیال میرے اندر شیطان ڈال رہا ہے. اس علم سے نا پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگنور کر کے ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں آئندہ میں نہیں کروں گا. آگے کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا آگے کیا ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے آگے میری موت آ جائے, ہے نا, اگلے لمحے میں مر جاؤں تو پھر کہاں سے میں گناہ کروں گا مرنے کے بعد, ہے نا. تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کس کو پتا ہے کہ کل میں نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر میں یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو ارادہ تو کر لیں نا فوراً, کل کی جو ہے وہ کل پہ چھوڑے, اللہ پہ چھوڑے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسری شرط توبہ کرنے کی, کہ آگے نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو, ٹھیک ہے. پہلی شرط کیا تھی کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو, حسرتیں وغیرہ نہ ہو, اور دوسرا کہ آگے نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو. تیسری شرط, آگے اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات شروع کر دے, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرے کہ وہ حفاظتی اقدام میں شمار کیا جا سکے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. یعنی خالی ارادہ کر لینا یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط ہے کوئی قدم اٹھانا, کوئی انتظام کرنا, ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر کیا ہے کہ جیسے اس گناہ والے اسباب, یعنی وہ جو گناہ جس میں مبتلا تھا تو کوئی نہ کوئی تو سبب بن رہا تھا نا اس گناہ کرنے کا, کوئی نہ کوئی تو کاز بن رہا تھا اس گناہ کرنے کا. مثال کے طور پر تنہائی کے موقع, ہے نا, تنہا رہتا تھا بہت بہت وقت کمرے کے اندر بند کر کے رہتا تھا, ٹھیک ہے. تو تنہائی کا موقع یہ گناہ کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے, اور آج کل تو فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے, تو تنہا رہے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ شیطان سے گناہ کروائے گا. تو تنہائی کے موقع یہ ایک سبب ہے. ٹی وی, ٹھیک ہے نا, گھر کے اندر جو ٹی وی رکھا ہوا ہوتا ہے ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے یہ, ہے نا, ٹیوبرکلوسس, ایمان کا ٹیوبرکلوسس ہے یہ ٹی وی, ٹھیک ہے. باقی ٹی وی کی تفصیل تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹی وی کیا چیز ہوتی ہے. خالی اسکرین کا نام ٹی وی نہیں ہے, بلکہ ٹی وی جو ہے پیچھے جو چینلز کے ساتھ کنیکٹڈ چیز ہوتی ہے نا اس کو ٹی وی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹی وی گناہ کا ایک بہت بڑا سبب ہے. غیر محرم سے تعلق, ہاں جی, دوستیاں لگائی ہوئی ہیں غیر محرموں کے ساتھ, دفتر جاتا ہے وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, کالج یونیورسٹی جاتا ہے وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا فون کے اوپر کسی کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے, یا چیٹنگ کے اوپر کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, یہ گناہ کا بہت بڑا سبب ہے. برے دوست کی صحبت, کوئی ایسا برا دوست رکھا ہوا ہے کہ خود گناہ گار ہے وہ, تو وہ اس کو گناہ کے اوپر اکساتا رہتا ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں گناہ کے اسباب کی, ٹھیک ہے. تو تیسری جو شرط ہے کہ آگے اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات شروع کر لینا, اس کی تفصیل کیا ہے کہ اس گناہ والے اسباب کو ترک کر دینا, یعنی تنہائی کے جو موقع تھے ان کو ختم کر دینا. اب جو ہے وہ کمرے کا دروازہ بند نہیں کرنا بلکہ کھلا چھوڑ دینا تاکہ لوگ آ سکیں کمرے کے اندر, ٹھیک ہے. ٹی وی کو بند کر دینا یا گھر سے نکال دینا, غیر محرم کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کو چھوڑ دینا, برے دوست کی صحبت میں رہتا تھا اس برے دوست سے قطع تعلق کر لینا, ٹھیک ہے. یہ ہے گناہ کے اسباب کو ترک کر دینا. تو یہ کریں, گناہ کے اسباب کو ترک کریں. یا اگر ترک کرنا ممکن نہیں ہو رہا, کیونکہ گناہ کے اسباب کو ترک کر دینا اتنا آسان کوئی تھوڑی ہے, بندے کو عادت لگ جاتی ہے نا. اب وہ یعنی توبہ کرنا چاہ تو رہا ہے لیکن اسباب کو ترک کرنا یہ اس کی ہمت میں نہیں ہے, ابھی یہ اتنا اس کے اندر حوصلہ پیدا نہیں ہوا کہ یہ کر سکے. تو اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تو کم از کم کوئی اچھی صحبت اختیار کر لے, یعنی اس کی آلٹرنیٹ کوئی اختیار کرے اچھی صحبت جہاں پر کہ اس کو نیکیوں کی باتیں سننے کو ملتی رہیں, درس قرآن اختیار کوئی یعنی اس میں شامل ہو جائے, کسی بزرگ کی مجلس میں آنا جانا شروع کر دے, ہے نا, علماء کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے, یعنی اچھی صحبت اختیار کر لے. اگرچہ کہ بری صحبت ابھی اس سے چھوٹی نہیں ہے نا, گناہ کے اسباب ترک کیے نہیں ہیں, لیکن اچھی صحبت اختیار کر لیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گناہ کے اسباب سے نکلنا. ٹھیک ہے, یا اگر دونوں ممکن نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے کہ بھئی نہ تو یہ گناہ کو ترک کر پا رہا ہے نہ کوئی اچھی صحبت اختیار کر پا رہا ہے, تو کسی روحانی معالج یعنی شیخ سے اس مسئلے کا حل پوچھے جا کر کے, ٹھیک ہے نا, یعنی کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے کہ جس کے سامنے یہ اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کر سکے, لائک جس طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کم از کم آپ ڈسکس تو کر سکتے ہیں نا, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے, صحیح ہے کہ بھئی میں جو بیماریوں کے جو اسباب ہیں نہ تو میں ان اسباب کو چھوڑ پا رہا ہوں, نہ جو ہے میں کسی ہیلدی ایٹموسفیئر کو جوائن کر پا رہا ہوں, تو کم از کم آپ مجھے کاؤنسل کر دیں, آپ مجھے سجیسٹ کر دیں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تیسری بات اس عاجز نے لکھی تھی کہ کسی روحانی معالج یعنی شیخ سے اس مسئلے کا حل پوچھیں اور اس کی بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل شروع کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ گناہ سے بچنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کی تیسری شکل ہے. پہلی شکل کیا تھی, گناہ کے اسباب کو ترک کر دیں, یا اگر یہ نہیں ہو رہا نہیں ہو پا رہا تو نیک صحبت اختیار کر لیں, یا اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو صرف جس کو کہتے ہیں ون آف, ایک دفعہ جا کر یہ کسی روحانی ڈاکٹر سے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر لیں, مشورہ کر لیں کہ بھئی آپ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں, کچھ تدبیریں بتا دیں. ٹھیک ہے نا, یہ تیسرا انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, یا یہ کہ چوتھی اور آخری چیز, یا یہ کہ باقاعدہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بنا لیں, یعنی باقاعدہ جس کو بیعت کا تعلق کہتے ہیں, اصلاحی تعلق بنا لینا کہتے ہیں, ایسا ایک تعلق بنا لیں. ٹھیک ہے نا, یعنی پھر ایک مستقل کا رشتہ بنا لیں کسی ایسے مصلح کے ساتھ, اور یہ سب سے مؤثر حل ہوتا ہے, سب سے زیادہ بلکہ مؤثر بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آسان بھی یہی ہے کہ کسی ایسے روحانی معالج سے ایک مستقلاً تعلق بنا لے, جیسے باقاعدہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے یا کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جا کر کے رجسٹر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کے کلینک میں باقاعدہ رجسٹر ہو جائے, ٹھیک ہے, ایز اے پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے آسان اور مؤثر حل ہوتا ہے, یعنی سب سے زیادہ اثر کرنے والا یہی حل ہوتا ہے اگر اس کو اس کے اصولوں کے مطابق نبھایا بھی جائے. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب کہ آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے یا کسی ڈاکٹر کے پیشنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئے, تو اب یہ آپ کی صحت کے لیے سب سے آسان اور مؤثر حل ہے, لیکن شرط بس یہ ہے کہ بھائی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے, تو جو اصول ہوتے ہیں ان کو آپ فالو بھی کریں, ہے نا, تو پھر سب سے آسان علاج کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر کسی کو ان کے اوپر کوئی سوال ہو تو بھی پوچھ لیجئے, لیکن توبہ کرنے کے لیے یہی تین چیزیں شرط ہوتی ہیں, گناہ پر ندامت و شرمندگی, آگے نہ کرنے کا مصمم ارادہ, اور تیسرا یہ کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات کا شروع کر دینا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے اور اپنے سامنے حاضر ہونے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. Can you please also share the list of what a gunah is with us? جی انشاءاللہ, ایسے تو اس کو یاد پڑتا ہے کہ گروپ پہ بھیجا تھا گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی جو لسٹ تھی, لیکن انشاءاللہ دوبارہ شیئر کر دیں گے کیونکہ چیز ہے بھی ویسے بھی بار بار ریپیٹ کرنے والی, انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. اور دوسرا کسی نے پرائیویٹ میسج کے اندر یہ سوال لکھا ہے کہ ہاؤ کین وی میک اصلاحی تعلق ود یو, تو اصلاحی تعلق بنانے کے لیے بس آپ کمیونیکیٹ کر لیں, آپ ایک میسج بھیج دیں کہ جی مجھے اصلاحی تعلق بنانا ہے, اور پھر جو توبہ کے کلمات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ, بلکہ بہت اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا کیونکہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے, تو ہمارے مشائخ جو ہیں جو توبہ کے کلمات پڑھواتے ہیں, تو یہ عاجز نا آپ کی کلاس میں اس وقت سب کو پڑھا دیتا ہے, جو جس نیت سے اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی نیت کے مطابق اس کا معاملہ کریں گے, کوئی فقط توبہ کی نیت سے پڑھ لے تو اس کو امید یہی کرتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق عطا ہو جائے گی. کوئی اصلاحی تعلق بنانے کی نیت سے پڑھ لے تو وہ بھی اس عمل کے اندر شامل ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد باقی رابطہ جو ہے وہ تو واٹس ایپ کے اوپر خواتین کے ساتھ رہتا ہے جس کا, تو اس طریقے سے پھر آپ رابطہ کرتے رہیں بعد میں, وہ انشاءاللہ بھی کرتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہے تو اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از نفس مینس ایدر اٹس ہارٹ اور برین. مینس وی سے نفس پہ قابو, مے بی ایوری ون نوز, کائنڈلی کلیئر دس پوائنٹ. What is nafs? Is it heart or is it brain? اس کا مختصر جواب یہ ہے, کیونکہ ہے تو بڑی تفصیلی ڈسکشن اور اس کے اوپر مستقل بیان موجود ہیں, لیکن اس کی مختصر جواب یہ ہے کہ نفس جو ہے نا یہ ہمارے, یعنی اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہے تو بہت زیادہ تفصیل اس کانسیپٹ کی, ٹھیک ہے, لیکن آسان مفہوم اس کا یہی ہوگا کہ یہ ایک اندیکھی ایک روحانی چیز ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. نہ یہ قلب ہے جس کو انگریزی میں ہارٹ کہہ دیتے ہیں, نہ یہ دماغ ہے جس کو انگریزی میں برین کہتے ہیں. یہ دماغ اور دل نہیں ہے, یعنی روحانی دماغ. اچھا ویسے بھی برین کا جو لفظ ہے یہ تو ایک فزیکل چیز ہے نا, یہ دماغ کا لفظ جو ہے نا یہ تو ایک مادی چیز, ایک مٹیریل چیز کے لیے بولا جاتا ہے, جو کہ ایک اخروٹ کی شکل کی چیز ہوتی ہے ہر ایک کے سر کے اندر, ٹھیک ہے. تو دماغ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ دماغ تو ایک فزیکل چیز ہے, یہ تو ایک روحانی چیز ہے. اور جہاں پر قلب کی بات ہو رہی ہے تو قلب جو ہے یہ روحانی دل کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جسمانی دل کو جو ہے نا وہ قلب نہیں کہا جاتا, صحیح ہے. بہرحال تو یہ ایک روحانی چیز ہے. اب اس کا رول کیا ہوتا ہے نا, اس کا رول جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی نا ہمیں انفلوئنس کرتا ہے. یہ نفس جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو موجود ہے, ہماری روح کا حصہ ہے, یہ ہماری عقل کو انفلوئنس کرتا ہے. یہ جو آپ نے برین کا لفظ استعمال کیا نا, برین کی بجائے جو پراپر روحانی لفظ ہے وہ ہے عقل, انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی, ٹھیک ہے. تو یہ نفس جو ہے نا وہ ہمارے انٹلیکٹ کو انفلوئنس کرتا ہے, اثر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم اپنی خواہشات پوری کرو, ٹھیک ہے نا, تم خواہشات پوری کرو بس, ٹھیک ہے. اور دل کیا کرتا ہے, یعنی قلب کیا کرتا ہے, قلب جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی خواہش پوری کرو, ٹھیک ہے. نفس کہتا ہے کہ نفس انٹلیکٹ کو کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات پوری کرو, اور قلب انٹلیکٹ کو کہتا ہے کہ تم اللہ کی خواہش پوری کرو, ٹھیک ہے. تو اب یہ نفس اور قلب کی ایک جنگ ہے جو کہ ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہے, دونوں ہماری عقل کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے وجود کے اندر اگر قلب مضبوط ہوتا ہے, قلب سلیم ہوتا ہے, تو وہ ہماری عقل کو متاثر زیادہ کر پاتا ہے بنسبت نفس کے. لیکن اگر نفس زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ ہماری عقل کو زیادہ متاثر کر پاتا ہے بنسبت قلب کے, ٹھیک ہے. تو اب جو چیز زیادہ مضبوط ہوگی اسی کا حکم چلے گا ہماری عقل کے اوپر, اور پھر ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں گے, ٹھیک ہے. تو ہمارا کام یہ ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم نفس کو کمزور کریں اور قلب کو مضبوط کریں, ٹھیک ہے. جو یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال یہ مختصر ترین جواب تھا جو کہ آپ کے سوال کا دیا جا سکتا تھا. کروار پڑھتے ہوئے آپ کیا نیت کریں, یہ پیر تعلیم والی ہی آپ نیت کریں, اصلاحی تعلق کے اندر اس پیر تعلیم والی ہی نیت ہوگی. انہوں نے ذرا ایک ٹیکنیکل سوال لکھا تھا جس وجہ سے پڑھا نہیں سب کے سامنے. جی انشاءاللہ وی ول شیئر, ٹھیک ہے. تو اب بس یہ کلمات توبہ پڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کلاس کو مکمل کرتے ہیں. باقی رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ جو تفسیر کی کلاس ہوگی تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ آپ سب انشاءاللہ شریک ہو سکیں گے, اور مزید سوال پوچھنے ہوں گے تو وہاں پہ پوچھ لیں گے. تو ان کلمات کو بس اس نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے دوہرا لیں کہ زندگی کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں, جتنے بھی گناہ ہو گئے, میں ان سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتی ہوں, اور اپنے مشائخ کی
کی اتباع میں ان کو ان توبہ کے کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا دیا. ٹھیک ہے, ان توبہ کے کلمات کے اندر کوئی انہونی چیز نہیں ہے, کوئی عجیب چیز نہیں ہے, سب کے سب جو ہے وہ وہی ہیں جو کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں, یعنی کلمہ طیبہ بھی اس کے اندر ہے اور ایمان مفصل بھی ہے اور ایمان مجمل بھی ہے اور کلمہ شہادت بھی ہے اور استغفار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہی سب چیزیں بس ملا کر کے مشاہد ہے اس کو کلمات توبہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نیت کے ساتھ ہم کلمات کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, برحمتك يا أرحم الراحمين. یہی توبہ کی کلمات ہیں, امید کرتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم سچی پاک کی توبہ کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. جو معمولات ہیں اس آج اس کو جو مشاہد نے بتائے ہیں آگے بتانے کے لیے, تو وہ بھی سن لیجئے. ان معمولات کو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اس توبہ کے اوپر قائم رہنا بھی آسان ہو جائے گا. یہ معمولات بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, یہ بھی وہی ہے جو کہ مسلمان کو ویسے ہی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو کل 6 معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشاہد جو بتاتے ہیں توبہ کلمات پڑھانے کے بعد. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ صبح شام استغفار پڑھنے کی ترتیب بنائیں. ٹھیک ہے, 100 دفعہ صبح پڑھ لیں, 100 دفعہ شام پڑھ لیں, لیکن یہ صرف ایک ترتیب ہے, اس کو آپ زیادہ بھی کریں. ٹھیک ہے نا, 100 سے زیادہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. بہت استغفار کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور 70 کا مطلب عربی زبان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے بیسیوں کہتے ہیں اردو کے اندر, تو بیسیوں کا مطلب 20 نہیں ہوتا بلکہ بیسیوں یعنی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو 70 مرتبہ آپ 70 میں استغفار کیا کرتے تھے, تو کیا ہمیں 200 مرتبہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار کرنے کی پابندی کر لیں کم از کم. یہ پہلا معمول ہو گیا. دوسرا معمول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر ان گنت احسانات ہیں, تو ان کا کچھ بدلہ اتارنے کی نیت سے اور کچھ احسان مندی کی نیت سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھیں. تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کی ایک ترتیب بنا لیں, لیکن یہ بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف. تو یہ دوسرا معمول ہو گیا درود شریف کا پڑھنا, پہلا استغفار کا پڑھنا, دوسرا درود شریف کا پڑھنا, تیسرا اللہ کا کلام اس کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے کلام کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, اور تلاوت کرنے کے جو ثواب ہیں, جو فائدے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تو وہ اپنی جگہ پر ان کی بہت اہمیت ہے. ہاں, البتہ خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن کے اندر وہ تلاوت نہیں کر سکتی ہیں, تو ان میں تلاوت نہ کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی معمولی ہے, نہ کرنا بھی معمول میں داخل ہے.
ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کرنے سے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ تیسرا معمول ہو گیا. ایک پارا کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا کر لیں جتنا ممکن ہو سکے اتنا تلاوت روزانہ کر لیں. رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے کل سے اکثر لوگوں پر, تو اس میں تو ویسے بھی لوگ زیادہ تلاوتیں کرتے ہیں. تیسرا معمول ہو گیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اور چوتھا معمول ہو گیا ایک ذہنی سوچ ایسی بنانا کہ میں نے علم اور ارادے سے اب کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, چاہے زبان کا ہو, چاہے کان کا ہو, چاہے نظروں کا ہو, چاہے کسی اور قسم کا ہو, گناہ نہیں کرنا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. اس سوچ کے ساتھ مستقل رہنا, ٹھیک ہے نا, اس کو وقوف قلبی بھی کہتے ہیں. یعنی اپنے دل کو اس سوچ کے اوپر نا, یعنی اپنے دل کو جما لینا اس بات کے اوپر کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یہی چوتھا معمول ہے, اس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چار معمولات ہو گئے. پانچواں معمول, یہ سلسلے کا ایک ذرا یونیک سا معمول ہے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ کر کے بس بیٹھ جانا, اور نیت یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ذہن کے اندر تصور باندھ لینا, اور اس کے بعد پھر اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز سننے کی کوشش شروع کر دینا, ٹھیک ہے نا. اس کو مراقبہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے قرآن اور سنت سے ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہے, تو اس کو قرآن اور سنت کوئی بھی نہیں کہے, نہ کہہ سکتے ہیں اس کو, بلکہ یہ جو ہے وہ مشائخ کی ایک گویا کہ دوا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک حکیم, ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دوا بناتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے, تو یہ بھی سمجھنے کہ یہ ایک مشائخ کی بنائی ہوئی دوا ہے. نہ تو یہ سنت ہے, نہ یہ قرآن ہے, لیکن نہ ہی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, نہ یہ خلاف ہے اور نہ یہ خود ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ اسباب کے درجے میں کہ ہاں بھائی اس کو کرنے سے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے نیکی کرنا. تو یہ ایک تجرباتی اور یعنی ایکسپیرینشل قسم کی چیز ہے مراقبہ, ٹھیک ہے. تو مشائخ بتا رہے ہیں یہ سنت اور شریعت کے خلاف نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم تجرباتی اور مشاہداتی طور پر اس کو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مراقبہ جو ہے پھر یعنی سلسلے کے اسباق میں پانچواں نمبر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور چھٹا اور آخری نمبر جو ہے وہ ہے رابطہ, ٹھیک ہے. یعنی پوچھتے رہنا, سیکھتے رہنا, کلاسز کے ذریعے سے بھی سیکھنا, بیانات کے ذریعے سے بھی سیکھنا, اور پھر سوالات جو ہے وہ جو بھی کمیونیکیشن میتھڈ ہے تو اس کے ذریعے سے سوالات پوچھنا, ٹھیک ہے, مشورے کرتے رہنا وغیرہ. تو یہ سب جو ہے وہ رابطہ شعر کے اندر آ جاتا ہے. کل چھ معمولات ہیں, ان چھ معمولات کو کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر بھائی آسانی فرمائیں گے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی اگر سوال ہو امیڈیٹلی اس وقت تو پوچھ سکتے ہیں, ہم تھوڑا سا اور ٹائم دے سکتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اس کے پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.